إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. گناہوں کے مختلف اقسام ہیں، اور سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. کج فکری اور بد عقیدگی سب سے بڑا گناہ ہے. کسی معاشرے میں اگر زنا عام ہو جائے تو اس کے مفاسد ہیں، لیکن اگر شرک عام ہو جائے تو اس کے مفاسد اس سے زیادہ ہیں. اس لیے عقیدے کی استقامت پر زور دیا گیا ہے. اور جنت کے داخلے کو عقیدے کی سلامتی کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا ذکر کیا ہے، اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے، اگر وہ فاسد ہے تو ہر چیز فاسد ہے. الا وہی القلب، وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، اور یہ دل عقیدے کا مرکز ہے. اخلاص کا مرکز ہے، اس کی اصلاح پر ہر چیز کی اصلاح قائم ہے، اور اس کے فساد پر ہر چیز کا فساد قائم ہے. ایک بدعقیدگی جس کا تعلق اس سفر کے مہینے سے ہے، بہت ہی زیادہ مجرمانہ، اور گویا اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. سفر کے مہینے کو کچھ لوگ منحوس تصور کرتے ہیں. سفر کا مہینہ بھی بقیہ مہینوں کی طرح اور اس مہینے کے تمام دن بھی بقیہ دنوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ رب العزت کی کسی خلق کو منحوس قرار دینا بدعقیدگی بھی ہے اور خالق اور مالک کو چیلنج کرنا بھی ہے. انسان بڑا بدنصیب ہے کہ اپنے نقصانات کو اپنی بربادیوں کو دنوں کے ساتھ جوڑتا ہے, مہینوں کے ساتھ جوڑتا ہے, اپنے اعمال کے ساتھ نہیں. جو بگاڑ اور فساد بپا ہوتا ہے اس کا تعلق دنوں اور مہینوں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے اعمال سے ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے یؤذی ابن آدم, ابن آدم مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے. اس تکلیف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ ساری کائنات اگر کفر کی اساس پر قائم ہو جائے اور اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں شروع کر دے, گالیاں شروع کر دے, تو اس کی شان ربوبیت اور الوہیت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے. اور پوری دنیا اگر عابد اور راہب بن جائے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں محو رہے تو اس کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. ابن اعظم مجھے تکلیف دیتا ہے, یہ سب الدہر زمانے کو گالیاں دیتا ہے, دنوں کو برا بھلا کہتا ہے, فلاں دن منحوس ہیں, فلاں دن شر ہیں. وانا الدہر, حالانکہ زمانہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے زمانہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ حدیث میں خود آگے بیان ہو رہا ہے, اقلب اللیل والنہار, کہ رات اور دن کو میں پھیرتا ہوں. راتوں کا آنا, دنوں کا آنا, مہینوں کا تبدیل ہونا, یہ میرے امر سے ہے. تو زمانے کو گالی دینا, میرے امر کو برا بھلا کہنا, اقلب اللیل والنہار, راتوں اور دنوں کو میں پھیرتا ہوں, یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دہر ہونے کا. کہ اللہ تعالیٰ مقلب الدہر, دہر کو پھیرتا ہے, چلاتا ہے, لیل و نہار کا نظام ہے. تو اس دہر کو برا بھلا کہنا اللہ کے امر کو برا بھلا کہنا ہے. اسی کے مماثل ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسب الریح, ہوا کو گالی مت دو. فإنها تأتي بأمر الله, یہ اللہ کے امر سے آتی ہے. ہوا نعمت ہے, لیکن اگر یہ آندھی کی شکل اختیار کر لے تو اللہ کا امر ہے, اس کے کچھ اسباب ہیں. ان اسباب پر غور کرو, آندھی کو گالی مت دو. دریا کا پانی تمہاری نعمت ہے, تمہاری زراعت کا انحصار ہے اس پر. وہی پانی اگر طغیانی بن جائے تو پانی کو برا بھلا مت کہو, وہ تو اللہ کا امر ہے. اپنے اعمال پہ غور کرو, اپنی حرکتوں پر غور کرو کہ ایسا کیوں ہو گیا, یہ طغیانی پیدا کیوں ہوئی, اس پر غور کرو. فرمایا کہ ہوا کو گالی مت دو. فإنها تأتي بأمر الله, وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے امر سے آتی ہے. جب آندھی کے آثار دیکھو, بارش کے آثار دیکھو, تو اس اللہ خیرہ بستعیدو بہی من شرہا, تو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ جو اس میں خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے, اور جو اس میں تیرے امر سے شر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھنا. تو اللہ کی مخلوق کو گالی دینے کا کوئی جواز نہیں. سفر کا مہینہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ اللہ کے ایام ہیں, بقیہ ایام کی طرح اللہ کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ کے کسی دن کو، کسی یوم کو، کسی مہینے کو محض قرار دینا یہ بدعقیدگی ہے. اللہ رب العزت کو اس کی خلق پر چیلنج ہے. اور میں نے عرض کیا جس معاشرے میں بدعقیدگی کا رواج ہو وہ معاشرہ کبھی فلاح کی بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتا. ظاہری معطیتیں اتنا بگاڑ پیدا نہیں کرتی جتنا بگاڑ عقیدے کی معطیت سے ہوتا ہے. عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. عمل کا بگاڑ قابل معافی ہو سکتا ہے اگر عقیدے کی سلامتی حاصل ہو، لیکن عقیدے کا بگاڑ قطعاً قابل معافی نہیں. اس لیے اس تعلق سے اپنی اصلاح کرنا ضروری. اور جو لوگ اس بدعقیدگی میں مبتلا ہیں در حقیقت وہ اللہ رب العزت کا نظام، اس کے امر اور اس کی خلق پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو اللہ کے غضب کا موجب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاشرہ کامیابی اور کامرانی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو رہا، بلکہ روز افزوں فتنوں میں اضافہ، عذاب میں اضافہ، مفاسد میں. یہ سب اسی لیے کہ ہم نے اپنے عقیدے سے بلکہ بدعقیدگی سے اپنے خالق اور مالک کو ناراض کر دیا. سفر کا مہینہ اللہ کی خلق ہے، اور ہم کہیں کہ یا اللہ تیری یہ خلق منحوس ہے، کتنی بڑی جسارت ہے. بھلا وہ قوم اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی محبت کا استحقاق حاصل کر سکتی ہے؟ یہ تو سخت بربادی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے، اور یہ عرب کو دعوت کے مترادف ہے. ابن آدم اس طرح اللہ رب العزت کو اذیت پہنچاتا ہے، یعنی اس کے غصے اور غضب کو اور اس کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ تکالیف اور سختیوں اور مفاسد کے حصول پر انسان اپنے اعمال پر غور کرے کہ مجھ میں کون سی بدعملی ہے، کون سے گناہ ہیں اور کون سے مفاسد ہیں، اور اسے توبہ اور استغفار کرے. ما کان اللہ یعذبہم انت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ نے تو دو امانے اپنے بندوں کو عطا فرمائی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. حالانکہ اس قوم میں اور اس معاشرے میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے لعین لوگ ہیں، مگر خالق اور مالک عذاب کو روکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں. کتنی بڑی امان. ابن قیم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کفار کے مابین امان ہے، تو مؤمنین کے مابین کتنا امان ہوگا؟ کفار تو کفر کرنے والے تھے، اور بڑا بھیانک کفر کرنے والے. اور مسلسل پیغمبر علیہ السلام کے خلاف صف آرا تھے، دین کے خلاف پلاننگ کرنے والے، اپنا مال خرچ کرنے والے. اپنے اشعار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ہجو کرنے والے، مگر پھر بھی ذات رسول اور وجود رسول ان کے لیے امان بن گیا، اللہ نے امان بنا دیا. لیکن جو قوم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرے، وہ قوم کتنی امان کی مستحق ہوگی اور کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت کی مستحق ہوگی. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قوم کو بھی عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرتی رہے. نبی علیہ السلام اس آیت کو پڑھ کر بڑا خوش ہوتے کہ میرے جانے کے بعد ایک امان
قیامت تک باقی ہے. میرے جانے سے جو میرے وجود کی امان ہے وہ ختم ہو جائے گی, لیکن معنوی امان تو باقی ہے نا. نبی علیہ السلام کی اطاعت, محبت, تعظیم, ایمان اگر کسی معاشرے میں موجود ہے, اطاعت کا صحیح حق ہے, تو وہ معاشرہ اللہ رب العزت کی رحمت اور کی محبت کا مستحق ہے. لیکن ایک مستقل امان قیامت تک موجود ہے, اور وہ استغفار ہے. جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا. عذاب انفرادی بھی ہوتا ہے, اجتماعی بھی ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے گا استغفار کی برکت سے. یہ مستقل امان موجود ہے. استغفار کا معنی کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو چیک کرنا, گناہوں کو یاد کرنا, اور پھر سچی توبہ کر لینا, اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینا, صلح کر لینا. استغفار کی تکمیل تین چیزوں کے ساتھ ہے. گزرے گناہوں پر شرمندگی ہو, ندامت ہو, اور استغفار کے وقت اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لے. یہ تین چیزیں مکمل استغفار ہیں. آئندہ اگر ہو جائے پھر استغفار کر لیں انہی شرائط پر. یہ گناہ 70 بار آپ کر لیں اور بار بار استغفار کرتے رہیں, لیکن شرطیں وہی ہوں, اور اللہ رب العزت جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ آپ کے دل سے استغفار کی صداقت جان لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. بار بار اگر معصیت کرتا ہے اور بار بار استغفار کرتا ہے تو اللہ بار بار معاف کرتا ہے. وہ تو بندے کی توبہ میں خوش ہوتا ہے, بلکہ بعض بندوں کے استغفار کی صداقت کو جو بندہ پہچان لیتا ہے. صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ اب تم جو چاہو کرو, میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس استغفار کی صداقت کی بنیاد پر اسے استقامت کی توفیق دے چکے. جب یہ کہا جائے کہ تم جو چاہو کرو, میں تمہیں معاف کر چکا ہوں, اس کا معنی یہ کہ اب تم جو کرو گے ٹھیک کرو گے, اب تم سے گناہوں کا صدور نہیں ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے کرتا رہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کا معنی یہ نہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی, اس کا معنی تزکیہ, ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے بعد عثمان کو ہمیشہ صداقت, استقامت اور نیکی کی توفیق دینی ہے. اور یہ بڑا تزکیہ ہے. یہ تزکیہ بعض لوگوں کو حاصل ہوا, اہل بدر کو حاصل ہوا. اطلاع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. اللہ تعالی اہل بدر پر جھانک کر اور فرمایا کہ اہل بدر تم جو چاہو کرو, جو چاہو عمل کرو, میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. ایک عظیم الشان تذکیہ ہے جو عظیم الشان عمل پر حاصل ہوتا ہے اور قیامت تک حاصل ہوتا رہے گا. جب تک وحی کا دور تھا ہمیں علم ہوتا رہا, اب وحی بند ہو چکی لیکن وہ منہج باقی, اس پر ہم چلتے رہیں, قائم رہیں, تو یقیناً وہ اشارتیں حاصل ہوتی رہیں گی. وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے وحی کے انتظار کی وجہ سے, لیکن منہج قیامت تک قائم ہے. تو یہ قوم اگر استغفار کرتی رہے, یعنی اپنے گناہوں کو بخشاتی رہے, تو اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا. مستقل امان موجود ہے. اس کا معنی نزول عذاب کا سبب تمہاری معصیت ہے, اور دفع عذاب کا سبب استغفار ہے. اور استغفار کا پہلا معنی گناہوں کو چھوڑنا ہے. تو نحوست اللہ کے ایام میں نہیں ہے, تمہارے اعمال میں ہے. اپنے اعمال پر غور کرو, اور یہ بڑی بدعقیدگی ہے جس کا اس معاشرے میں رواج ہے. لوگ شادیاں نہیں کرتے جب بڑے اگریمنٹ نہیں کرتے کہ سفر کا مہینہ گزر جائے. یہ بدعقیدگی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ظاہری معقیتیں کتنا بڑا بگاڑ نہیں ہے, جتنا بڑا بگاڑ اعتقادی معقیتیں ہیں جو معنوی ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. شرک اصغر زنا سے بڑا گناہ ہے. شرک اصغر چھوٹا سب سے چھوٹا شرک چوری سے بڑا گناہ ہے. شرک اصغر سود سے بڑا گناہ ہے. تو پھر ان معصیتوں سے جو بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بگاڑ شرک اصغر سے ہوگا. اور یہاں تو شرک اکبر کی صورتیں, قبروں کی مجاورتیں, قبروں کے طواف, قبروں پر سجدے, لوگوں کو مشکل کشا مانا جانا, یہ قبروں پر چادریں چڑھانا, پھول نشاور کرنا, دیے جلانا, یہ سب شرک اکبر کی صورتیں ہیں. پھر اس قوم کی اصلاح کیسے ہو سکتی؟ اور الٹا مذاق یہ کہ اللہ کے ایام کو منحوس کہنا, اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں ہے, ان بدعمالیوں کی طرف, بدعقیدگیوں کی طرف ان پر غور نہیں ہے, اور اپنے نقصانات کو اللہ کے ایام پر ڈال دینا کہ واہ سفر نعوذ باللہ منحوس ہے, یہ بہت بڑی جسارت ہے. اللہ کو اس کی خلق پر یہ چیلنج ہے. تو تم اپنے اعمال پر توجہ کرو. یہی ہر بگاڑ کا محور اور سبب ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم, بس دو باتیں ہیں, تم اگر شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہو. مقام اللہ شاکر علیم, اور اللہ رب العزت شاکر ہے یعنی قدردان, علیم اور خوب جاننے والا. کبھی غور کیا اس آیت کریمہ پر؟ اللہ تعالیٰ یہاں کیا پیغام دے رہا ہے اپنے بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ عذاب عام ہے, دنیا کا بھی آخرت کا بھی. تم اپنی اصلاح کر لو, دو چیزوں کو اپنا محور حیات بنا لو, ایک شکر اور ایک ایمان. ایمان صحت عقیدہ کا نام, توحید خالص, سچا ایمان. ویسے ایمان کے چھ ارکان ہیں, اور ہر رکن کے بارے میں بندے کی سوچ اور اس کا عقیدہ مثبت ہو. مثبت کا معنی اللہ کی وحی کے مطابق ہو, قرآن و حدیث کے مطابق ہو. بل ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان اللہ کو ماننے کا نام ہے. ایمان اللہ کی کتابوں کو ماننے کا نام ہے. ایمان اللہ کے فرشتوں کو ماننے کا نام ہے. ایمان اللہ کے رسولوں کو ماننے کا ایمان ہے. ایمان یوم آخرت کو ماننے کا نام ہے. اور ایمان تقدیر پر صحیح ایمان لانے کا نام ہے. ان چھ ارکان کے بارے میں تمہاری سوچ, تمہارا عقیدہ بالکل مثبت ہو, وحی الہی کے مطابق ہو, یہ ایمان, ایمان کی اساس ہے. اگر تمہیں یہ حاصل ہے, اور ساتھ ساتھ شکر, ساتھ ساتھ شکر, شکر کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے. شکر کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے, ایک عقیدہ, دوسرا ذکر, اور تیسرا عمل. عقیدے کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے ایک ذرے سے لے کر آسمانوں تک, یہ ماننا کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے, اس خلق میں کسی کا حصہ نہیں ہے, نہ کوئی اللہ کا معاون ہے, نہ کوئی اللہ کا پارٹنر ہے, نہ کوئی شریک ہے. اللہ اکیلا ہی سب کا خالق ہے اور مالک ہے. اس اکیلے کا تفرق اس پوری کائنات پر قائم ہے. یہ عقیدہ معنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا. کسی ایک نعمت کو اگر غیر اللہ کی طرف منسوخ کرو گے تو شکر کا معنی فوت ہو جائے گا، شکر ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ بندہ دولت ایمان سے محروم ہو کر وادی کفر میں داخل ہو جائے گا. جیسے کہ صحیح بخاری میں واضح حدیث موجود ہے، کچھ لوگوں نے بارش کو ستاروں کی طرف منسوخ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دیا، آگاہ کر دیا کہ رات کی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دیا. اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوع کذا فهو مؤمن بالکواکب کافر بی. اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کی خلق ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا اور اس کا فضل ہے، ان کا ایمان نکل گیا، ان کے ایمان کی سلامتی، ان کے ایمان کی مضبوطی ہم نے جان لی، وہ ایمان پر قائم ہیں. اور جن لوگوں نے اس بارش کو غیر اللہ کے نام الاٹ کر دیا، یہ فلاں کی تعبیر ہے، فلاں کی دین ہے، فلاں کی خلق ہے، وہ ایک ہی جملے سے کافر بن گئے اور اپنے ایمان سے محروم ہو گئے. تو شکر کا پہلا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاداً اس پوری کائنات کو اللہ کی خلق ماننا، دوسرا مقام اپنی زبان سے الحمدللہ کہنا سچے عقیدے کے ساتھ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں، وہ اس دین میں یکتا اور اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ فلاں بھی کچھ دیتا ہے، فلاں گاتا ہے، گنج بخش ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں شفا دیتا ہے، تو پھر الحمدللہ کا معنی ختم ہو جائے گا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ختم ہو جائے گا. پھر کچھ تعریفیں غیر اللہ کے نام کی بھی ہوں گی اور یہ مقام شکر کے منافی، تو زبان سے اس کا اقرار ہو الحمدللہ کے ذریعے پوری معنویت کے ساتھ اور دل میں یہ عقیدہ موجود ہو، اور شکر کی تکمیل کی تیسری صورت عمل صالح کے ساتھ. شکر کا معنی مکمل ہوگا عمل صالح کے ساتھ، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا لمبا راتوں کو قیام کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر ترس آتا ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نو نو پارے ایک رات میں پڑ جاتے تھے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، آپ نے ایک رکعت میں پڑھی، آپ کے قدم سوج جاتے تھے، ہمیں دیکھ کر ترس آتا ہے. آپ تو اللہ رب العزت کے عبد مغفور ہیں، قدم قدم پر بشارتے ہیں، خالق اور مالک کی محبتیں ہیں، رضا ہے، انعامات ہیں، اس قدر مشقت کیوں؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، شکر گزار بندہ. یعنی شکر کے مقام کی تکمیل عمل صالح کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ. اور اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے، میں شکر تم العزیز اللہ کو، پہلے ہی تمہیں اس قدر دے چکا ہوں، تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا. یہ مقام شکر جس کی تکمیل ان تین چیزوں کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ ہے، اور زبان کے ذکر کے ساتھ ہے، اور عمل کے ساتھ ہے. فرمایا کہ اگر تم صحیح معنی میں مومن بن جاؤ، سچے عقیدے والے، سچے ایمان والے، اور حق شکر ادا کرنے والے، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ جب بھی عذاب آتا ہے وہ تمہاری کسی حرکت کے نتیجے میں آتا ہے، تمہاری کسی حرکت کے نتیجے، تم اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بھول جاتے ہو. صحابہ کرام نہیں بھولتے تھے، وہ زبان کے ایک ایک لفظ کو یاد رکھتے، اس پر توبہ کرتے رہتے. امیر عمر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر غصے میں کچھ الفاظ کہہ دیے کہ یہ معاہدہ جو کیا گیا اس میں ہماری اہانت کے پہلو، ہماری کمزوری کے پہلو. یہ کچھ جملے زبان سے ادا ہو گئے، نبی علیہ السلام سے بھی کہے، ابو بکر صدیق سے بھی کہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ عمر تم یہ بات نہیں جانتے، نہیں مانتے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اس کے بعد ایک لفظ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے. فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مجھے آخر حیات تک یاد رہا حمید اللہ اعمالا، اس جملے کی بخشش کے لیے میں نے بڑے عمل کیے، اس جملے کی توبہ کے لیے کہ یا اللہ مجھے میرا یہ جملہ معاف کر دے، میں نے بڑے عمل کیے، بڑی نیکیاں کی. تو سلف صالحین بھولتے نہیں تھے. جنگ بدر کے موقع پر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہہ دیا، اس میں کچھ ماحول کا اثر تھا اور کچھ ان کے غم کا اور افسوس کا. ان کے والد بڑے مدبر اور زیرک تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ میرے والد ایمان لے آئیں گے، سمجھدار ہیں، لیکن جنگ بدر میں وہ کفار کے ساتھ پھر قتل ہو گئے. ان کو غم تھا باپ کے قتل کا نہیں بلکہ کفر کی موت کا کہ میرے والد کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اسی دوران نبی علیہ السلام کا اعلان جنگ بدر میں تمام صحابہ تک پہنچایا گیا کہ میرے چچا عباس جو کفار کے ساتھ آئے ہیں لیکن وہ ایمان لا چکے ہیں، ان کو وہ قتل نہ کریں. ابو حذیفہ اپنے اسی افسوس اور غم کی کیفیت میں تھے، یہ الفاظ نکل گئے کہ ہمارے باپ کو قتل ہوں اور آپ کے چچا قتل نہ ہوں. نبی علیہ السلام نے الفاظ سن لیے لیکن ان کو کیفیت پر محمول کرتے ہوئے آپ خاموش رہے. ابو حذیفہ پھر بڑے ملول ہوئے، بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑی ملامتیں کی اپنے آپ کو کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا. گڑگڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور پھر یہ کہا کہ یا اللہ میں سمجھوں گا تو نے میری توبہ قبول کر لی کہ کسی میدان جہاد میں جاؤں اور میرے گلے پر تلوار چل جائے، جب تلوار چل رہی ہوگی تو میں سمجھوں گا میری توبہ قبول ہو گئی، اس کے سوا میں نہیں سمجھوں گا. ہر جہاد میں شریک ہوئے اسی گلے پر تلوار چل گئی اور شہید ہو. یہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھا کرتے تھے، توبہ کرتے تھے. تو اگر تم منہج استغفار کو اپنا لو تو تم پر بھی کوئی انعامات آئیں گے، وہ برکتیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن جہاں معصیتوں کا رواج ہو اور بدعقیدگی کا دور دورہ ہو وہاں واقعی اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ تم اس عذاب کو اللہ کے ایام پر ڈال دو، مہینوں پر ڈال دو، اللہ کے دنوں پر ڈال دو، اور اپنی بدعمالیوں بدعقیدگیوں پر توجہ نہ دو. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تمہارا ایمان صحیح ہو اور تم شاکر بن جاؤ. اللہ قدردان ہے، وکان اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان اور علیم ہے، یہ اللہ کی دو صفات ہیں، قدردان ہونا اور علیم ہونا. دونوں صفات اگر الگ الگ ہوں تو ان میں کمال کا معنی ہے، لیکن یہاں دونوں کے جمع ہونے سے تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے کہ اللہ شاکر اور علیم ہے. ان دو صفات کو یکجا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا قدردان ہے، لیکن خاص خاص یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا علیم ہے، جاننے والا ہے. تمہارے اعمال کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے، بڑی دقت نظر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ صرف اعمال کے ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کے باطن کو بھی دیکھتا ہے. ایک بندہ عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے یہ عمل کر رہا ہے. اتنا کافی نہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم صرف عمل کے ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ عمل کو ہو رہا ہے. نمبر ایک، اس عمل کا ظاہر میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. جس شخصیت کو میں نے پوری کائنات کے لیے آڈیو بنا کر بھیجا اس کے منہج اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں، پہلے یہ بات دیکھی جاتی. سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس عمل کرنے والے کے دل میں اخلاص ہے یا نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. اللہ رب العزت تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ دلوں کا اخلاص پہنچتے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ہونا تھا، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم
مخلص ہو جائے اور حنفاء ہو جائے. اخلاص اور حنیفیت یہ دو تمہیں حکم دیے گئے. اخلاص کا معنی اللہ کے لیے خالص ہو جائے, کوئی ریاکاری نہ ہو, کوئی دکھلاوا نہ ہو, نمود و نمائش نہ ہو, اللہ کے لیے مخلص بن جائے. اور حنیفیت کا معنی سب سے کٹ جاؤ, اس عقیدہ صافیہ کے ساتھ جڑ جاؤ, اللہ کی طرف انابت ہو, چہرہ اللہ کے دین کی طرف ہو, توحید خالص کو سینے سے جالو, تمہارے عمل کی زینت اللہ کا امر ہو, یعنی اس کے پیغمبر کی سنت ہو. یہ حنیفیت, سب سے کٹ جاؤ. یہ مبتدع لوگ, مشکوک اور مشبوہ لوگ, اور یہ مشبوہ تحریکیں, تنظیمیں, جماعتیں جن کے عقیدے فاسد ہیں, نظریات باطل ہیں, جن کا ظاہر دل پر قائم ہے, جن کا باطن شرک غلاطوں پر قائم ہے, ان سب سے کٹ جاؤ. ان کے ساتھ تعلق کی کوئی صورت نہیں سوائے تعلق دعوت کے, اور تعلق دعوت کے قواعد بھی تمہارے خود ساختہ نہیں, وہ قواعد اللہ نے بنا رکھے. ان قواعد پر قائم رہ کر ان کو دعوت دینی, باقی نہیں. یہ حنیفیت ہے, اخلاص ہے. تو اللہ رب العزت عمل کو دیکھتا ہے, عمل میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت کو دیکھتا ہے, عمل میں عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں, تقوی ہے یا نہیں, اللہ کی سچی انعامت ہے یا نہیں. اور عمل میں اللہ رب العزت پھر یہ دیکھتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہے, اس کا توحید ہے یا نہیں. توحید کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کی صحت کی دلیل, یہ عمل سب قبول ہوگا جب توحید ہوگی. میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. توحید صحت عمل کی دلیل نہیں ہے, بلکہ توحید ہر انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف عمل کے وقت توحید ہو, باقی اوقات میں توحید کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. نہیں, عمل کے وقت بھی ہے, لیکن توحید ہر لحظہ, ہر سانس, ہر گھڑی, ہر ساعت اور ہر پل کی ضرورت ہے. ایک بندہ اگر کسی پل توحید کے منافی عقیدہ بنا بیٹھا, کہ عمل کر بیٹھا, تو اس کا عمل چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہو اور سنت کے مطابق ہو, اخلاص کی اساس پر ہو, زمین سے آسمان تک پہنچ جائے, اللہ پاک قبول نہیں کرے گا. تو توحید صحت عمل کی دلیل نہیں ہے, دلیل ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ ایک انسان کے, ہر انسان کی زندگی کے ایک ایک لحظہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک پل, ایک ایک سانس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کی زندگی اور انسان کا ہر عمل باطل. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہے یا نہیں, اس کے کسی عقیدے میں, کسی عمل میں شرک تو داخل نہیں ہے. پھر اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کچھ عمل کی قبولیت کے اور بھی محرکات ہیں. مثلا انسان کا مال, انسان کا مال اگر حرام کا ہو تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. لباس حلال کا ہو, ایک درہم کے بقدر اس میں حرام ہو, تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی, اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ پاک یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس بندے کا مقصد کیا ہے. تجارت سودی تو نہیں ہے, اور پوری قوم سود کے پٹے میں جبری ہوئی ہے, اور قصور ماہ سفر کا ہے. اس نحوست کو نہیں دیکھتے جو سود کی شکل میں اس معاشرے پر چھائی ہوئی ہے, جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جب سود کھانے والا میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئے گا, اللہ کہے گا تجھے میں نے جنگ کا چیلنج کیا ہوا تھا, ہتھیار پکڑ اور ڈر لے میرے ساتھ, کیا اس کے پلے میں رہے گا؟ اور یہ قوم کہے کہ ماہ سفر منحوس, تمہاری تجارت منحوس ہے, تمہارے عمل منحوس ہے, تمہارے عقیدے منحوس ہے, تمہیں جو ضرور حاصل ہوتا ہے تمہاری بات عقیدگی پر حاصل ہوتا ہے, تمہاری بات عمائیوں پر حاصل ہوتا ہے. تو اللہ پاک یہ بھی دیکھتا ہے کہ عمل کرنے والا حرام کاروبار تو نہیں کر رہا, اس کا مقصد حرام پر تو قائم نہیں ہے. اور فجر یطیل السفر اشعث اخضر یمد یدی ویقول یا رب یا رب مطعم حرام وملبس حرام وغذی لحرام فأنى یستجاب لہ. ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے, لمبا سفر سفر حج ہے, اس سے طویل سفر کوئی نہیں. اور دنیا کہاں کہاں سے حج کرنے پہنچتی ہے, یہ طویل ترین سفر ہے, اور لمبے سفر سے اشارہ سفر حج کی طرف ہے. اشعث اخضر, اور اس کے پاؤں خاک آلود ہے, اور سر اس کا غبار سے بھرا پڑا ہے, یمد و یدی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. یہ کیفیت میدان عرفات میں ہوتی ہے جہاں سر خاک آلود ہوتا ہے اور پاؤں گرد و غبار سے بھرے ہوتے ہیں. اور عرفات کو حج کہا گیا, الحج جو عرفہ, حج نام عرفات ہے. عرفہ کے وقوف کو حج کہا گیا. بڑا اہم یہ مقام ہے, لمبا سفر عرفہ میں موجود, احرام باندھا ہوا اور پاؤں خاک آلود ہیں اور سر غبار آلود ہیں. یہ مد و یدی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور یا رب یا رب یا رب کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ, اے میرے رب, اے میرے رب, دعائیں مانگ رہے ہیں. اور فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں تیرا کھانا حرام کا تھا, پینا حرام کا ہے, تیری غذا حرام کی ہے, تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو یہ سفر سارا اس کا ناکام ہے, نامراد. حالانکہ عرفہ کی حاضری بڑی مقدس, عرفہ کے میدان میں خالق کائنات جس قدر بندوں کے قریب آتا ہے اس کی تحریر مذکور نہیں ہے. راتوں کو وہ آسمان اول پر آتا ہے. عرفہ کے میدان میں دنوب کا ذکر ہے, قرب کا. یہ قرب کتنا ہے اس کی وضاحت نہیں, کتنا وہ قرب ہوگا اتاؤ نہیں. اللہ فرما رہے میرے بندے میرے پاس آئے, یہ مت سمجھو کہ تم عرفہ کے پہاڑوں پر آئے ہو, بلکہ تم میرے پاس آئے, میرے مہمان. لیکن یہ بندہ وہاں بد نصیب ہے اپنے مقاصد کے حرام ہونے کی بنا پر. تو اللہ علیم ہے, شاکر ہے اور علیم ہے. تمہارے عمل کا قدردان ہے لیکن علیم ہے خاصا. تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, چیک کرتا ہے, پرکھتا ہے توحید کی میزان پر, اتباع سنت کی میزان پر, اخلاق کی میزان پر, رزق کی خلت و حرمت کی میزان پر, اور بہت سے امور ہیں. نبی اسلام کو فرمانے کے جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے, صرف چلا جائے, اس سے کچھ پوچھے یا نہ پوچھے یا سوال کر لے, اللہ تعالیٰ 40 دن میں اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. اور ایک اور حدیث میں جو شخص شراب پی لے, اللہ تعالیٰ 40 دن میں اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا, کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. تو اللہ بندوں کے ان امور کو بھی جانتا ہے. یہ شرابی تو نہیں ہے, کسی کاہن کے پاس تو نہیں گیا, ٹی وی کو سامنے رکھ کر استخارہ کے پروگرام کو دیکھ کر اس کے دل میں نرم کوشا تو نہیں آ گیا. یہ لوگ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. فرمایا کسی کاہن کے پاس جاؤ گے اور اس کی تصدیق کر بیٹھو گے تو تم کافر بن جاؤ. تو اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہے, سب کچھ جانتے ہیں. وہ شاکر ہے لیکن ساتھ ساتھ علیم ہے, تمہارے عمل کی صبر کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھو وہ علیم ہے, وہ صرف عمل کے ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ سجدوں پر سجدے ہو رہے ہیں اور قیام پر قیام ہو رہے ہیں, بلکہ اس عمل کو دیکھے گا, اس عمل پر سنت رسول کی اتباع کو دیکھے گا, عمل کرنے والے کے عقیدے کو دیکھے گا, اس کے دل کے اخلاص کو دیکھے گا, اس کے تقویٰ کو دیکھے گا, اس کی عنایت کو دیکھے گا, اس کے تعلق اللہ کو دیکھے گا, اس کی تجارت کو دیکھے گا اور اس کے روزمرہ کے معمولات کو دیکھے گا. اگر سارے امور شرعی نظام کے مطابق ہیں تو پھر وہ شاکر ہے. ایسا شاکر کہ ایک بندی نے راہ چلتے ایک پتھر کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا, اللہ نے جنت دے دی. ایسا شاکر پھر بڑا قدردان ہے. لیکن تمہارا عمل تمہاری نیکی ان سارے امور اور ان کی نظام کے مطابق ہو, پوری طرح فٹ آ جائے تو اللہ شاکر ہے. تو اس منج کی طرف آ جائے, اس منج کی طرف. اللہ بڑا قدردان, بڑا قدردان. جو شخص جنت میں سب سے آخر میں جائے گا, جو پورے اخلاص پر کھڑا نہیں ہو پائے, اس کے عمل کی طاقت تھی ہی جس کو کھڑا کر سکے. اور جس طرح بچے رینگتے ہیں, اس طرح رینگتا ہوا پتہ نہیں کتنی مدت مدینہ کے بعد وہ اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوا, جنت میں داخل ہوگا. اس کی ساری تفصیل حدیث میں موجود ہے. لیکن یہاں شاہد یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر وہ شخص جو سب سے آخر میں پہنچا پورے اخلاص کو رینگ عبور کرتا رہا, وہ شخص اگر ہمیشہ کے لیے تمام اہل جنت کو اپنا مہمان بنا لے, اس کے خزانے ختم نہیں ہوں. ہمیشہ کے کہ تمام اہل جنت میرے مہمان ہیں, میرے پاس آج, تو اس کے خزانے اور اللہ کی نعمتیں سے ختم نہیں ہوں گی. اللہ ایسا شاکر ہے. لیکن تم اپنے عمل کو, اپنے منحص کو, اپنے عقیدے کو اس میزان پر قائم تو کرو. تو نقصان تمہیں اپنے حرکات کی بنا پر پہنچتا ہے, اور قصور کس طرح ماہ سفر کا. اللہ کے بندے یہ بہت بڑی جسارت ہے. ماہ سفر بقیہ ایام کی طرح اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ کی کوئی مخلوق محض پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں شر رکھا ہے, اس شر کو پہنچاتا ہے تم تک. اس کے اسباب, اس کی حکمتیں, اس کی متقابیات ہیں. بعض اوقات ایک بندہ بخار زدہ ہوتا ہے, اس کا کوئی بچہ, کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے, تجارت میں گھاٹا پڑتا ہے, یہ شر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ پر عزت تمہیں یہ نقصان دے کر, صبر کی توفیق دے کر, تمہیں قیامت کے دن درجات کے علوم اور بلندی عطا فرما دے. حدیث میں تھا کہ بعض بندے ان کے بڑے اونچے درجات, مگر ان کے عمل کافر ہیں, چھوٹے ہیں, تو اللہ تکلیفیں پہنچا کر اور صبر کی توفیق دے کر اس درجے کے مطابق اس کو پہنچا دیتا اور بنا دیتا. یہاں شر لہو سب نہ ہوا, باعث خیر ہوا, اور بعض اوقات مال خزانے دولتیں ایسی آزمائش کرتے ہیں کہ بندے کی عاقبت کو برباد کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایک انسان معافیتوں کے باوجود مالدار ہوتا ہے امیر ہوتا ہے, اس کو خالق کائنات کی نعمت نہ سمجھو. اذا انعم الله على عبد على ما فيه من المعاصي فهو من الله استدراج. اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود, نافرمانیوں کے باوجود, شرک و بدعت کے باوجود اس بندے کو دولت دیتا ہے, خزانے دیتا ہے, محلات اور بلڈنگیں دیتا ہے, اعلیٰ قسم کی گاڑیاں دیتا ہے, اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے استدراج. استدراج کا معنی ڈھیل. ڈھیل ایک عذاب ہے. ڈھیل کے بعد اللہ کی فضل زیادہ سخت, زیادہ قابل معاوضہ اور باعث عذاب تکلیف دے ہو, یہ ایک عذاب ہے. تو تم خیر و شر کو کیا سمجھو؟ تمہارا کام اپنے اعمال پر توجہ دینا, اپنے عقیدے پر توجہ دینا, اس کی اصلاح تمہاری اصلاح ہے, تمہارے گھر کی اصلاح ہے اور تمہارے ماحول کی اصلاح ہے. یوں اصلاح عام ہوگی, لیکن اگر تم اس پر توجہ نہ دو, عقیدے فاسد ہو, عمل میں بگاڑ ہو, سنت کا اتباع نہ ہو, تمام قدم پر گراہٹ ہو, ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بدعت منسلک, تو اللہ پر تم پر کیا رحم آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی سادگی کے ساتھ تمہیں ایک نمونہ دیا ہے, اس سے محبت کے دعوے بہت ہیں, اتباع نہیں. عجیب کہہ رہے, اس کی اتباع کرو اپنے عمل کو, اور عمل کو نہیں ہر چیز کو, نظام ہے, منحج ہے, سیاست ہے, اخلاق ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, عبادت ہے, عقیدہ ہے, اس سب کے سب کو ڈھال لو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے سانچے میں. اور یہ فلاح کا پروگرام ہے دنیا آخر. اگر یہ نہیں ہوگا تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے, مفاصل ہی مفاصل ہے. اس بگاڑ کو اگر تم اللہ کے زمانوں اور اللہ کے دنوں اور اس کے موسموں پر ڈال دو گے تو بگاڑ مزید نہیں بڑھ جائے گا اور اللہ کا عذاب مزید بڑھ جائے گا. ظاہری گناہوں سے وہ بگاڑ پیدا نہیں ہوگا جو عقیدے کے فساد سے بگاڑ پیدا. اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب اعتقادا وعملا قلبا وقالبا لسانا, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحی پر قائم رکھے, اپنے پیارے پیغمبر کی سنت, سنت کی محبت, پیغمبر اسلام کی ذات کی محبت, پیغمبر اسلام کی تعلیم, پیغمبر اسلام کی سچا ایمان, اور اللہ رب توحید خالص کا محور اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بعد کچھ ساتھی نے درخواستیں بھیجی ہیں دعا کے لیے, اللہ رب العزت تمام دعاؤں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس ہفتے ہمارے دو ساتھی ہم سے بچھڑ گئے, دعا کریں گے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور درجات کی بلندی عطا فرما دے. کل ہی چند غلام گئے ہیں ہماری جماعت سے بڑے محترم, دوست شیخ اللہ صاحب کا انتقال ہوا, اور بہت ہی مہمان نواز اور بہت ہی اخلاق کے مالک ہیں, ایسا عقیدہ. دعا کریں گے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اسی ہفتے ہمارے ہمزور ظفر صاحب کا انتقال ہوا, دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اللہ سب کو جو بھی سچے عقیدے پر مرتا ہے جنم الفردوس کا ٹھکانہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ڈال دے اور قبر کی نعمت عطا فرما دے. محترم سعید ٹیلر رحمہ اللہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ایک عظیم کام کی طرح وہ ڈال گئے. یہ دعوت بدریہ اسٹیکر اور بدریہ اشتہارات اور بدریہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ایک طرح وہ ڈال کے جو پوری دنیا میں آئے ہوئے, ان کے اسٹیکر بڑے بڑے دور دراز مقام پر پہنچے ہوئے اور بڑی محنت کی اور بڑی آزمائشوں سے گزرے, اور یہ کام اب بھی الحمد للہ قائم اور بحال ہے. ان کے بیٹے اور دیگر ساتھی رفقاء کار اس کام کو چلا رہے ہیں, اسٹیکر چھپ رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں ہر جگہ, اور یوں اسٹیکروں کے ذریعے دعوت کا نظام قائم ہے. اور یہ چھپائی وغیرہ اور بہت سی امور ظاہر ہے کہ تعاون کی متقاضی ہیں. تو آپ صدقہ جاری میں ضرور شریک ہوں, ساتھی باہر کھڑے ہوں گے جمعے کے بعد, تعاون کیجیے, آپ کا تعاون بھی اس عمل خیر میں شامل ہو جائے اور کسی ایک جملے سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو انشاءاللہ یہ مستقل قیامت تک صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک قبول فرمائے, یہ محنت قبول فرما لے, یہ نفقات و صدقات قبول فرما لے. نبی اسلام کہتے ہیں کہ صدقہ قیامت کے دن میدان معاشر میں انسان کے سر کا سایہ بن جائے گا اور اس کو سورج کے دور سے بچائے گا. جب تک اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں فیصلوں سے خارج نہ ہو جائے اس وقت تک صدقہ اس پر سایہ کی طرح کھڑا رہے گا اور سورج کی تبھی اس کو بچائے گا. اس نیکی کا اجر بہت بڑا ہے, آپ شریک ہو, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعلنا منهم بخذ من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، لا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.